السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
دو طرفہ سیکیورٹی معاہدے پر امریکہ اور افغانستان نے دستخط کر دیے. یہ معاہدہ خطے میں سلامتی کی صورتحال کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا. تجزیہ کاروں کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ نے افغانستان کے ساتھ تاخیر کے شکار دو طرفہ سیکیورٹی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس اہم اقدام سے دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط کرنے میں مدد ملے گی. ہانگ کانگ میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں لیکن چیف ایگزیکٹو نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا ہے. اور کرد جنگجو نے عراق میں منگل کے روز اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر متعدد حملے کیے ہیں. خبروں کی تفصیل: منگل کو افغانستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کر دیے گئے. اس معاہدے کی روسی سن 2014 میں امریکی لڑاکا فوجی دستوں کے انخلا کے بعد 10,000 سے زیادہ امریکی فوجی افغانستان میں موجود رہیں گے، جو افغان سیکیورٹی فورسز کو تربیت دیں گے اور دیگر عسکری امداد فراہم کریں گے. اسلام آباد سے اس کی تفصیل دے رہے ہیں محمد اشتیاق.
افغانستان اور امریکہ کے عہدیداروں نے منگل کو دو طرفہ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کے تحت 2014 کے بعد بھی یہاں امریکی فوجی رہ سکیں گے. اشرف غنی کے منصب صدارت سنبھالنے کے ایک روز بعد اس دو طرفہ سیکیورٹی معاہدے پر افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمار اور امریکہ کے سفیر جیمز کنگم نے دستخط کیے. تقریب کے بعد صدر اشرف غنی نے کہا کہ بطور ایک آزاد ملک کے دو طرفہ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط افغان عوام، خطے اور دنیا کے استحکام اور خوشحالی کے لیے کیے گئے. اشرف غنی کے پیشرو حامد کرزئی نے اس معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد افغانستان کے امریکہ سے تعلقات میں تناؤ بھی دیکھا گیا. دو طرفہ سیکیورٹی معاہدے کے بعد توقع ہے کہ 2014 کے اختتام پر افغانستان سے بین الاقوامی لڑاکا افواج کے انخلا کے بعد نیٹو کے 12,000 فوجی وہاں رہیں گے، جن میں سے 9,800 امریکی فوجی ہوں گے. افغانستان میں رہنے والے امریکی فوجیوں کی ذمہ داری مقامی افغان سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور شدت پسندوں کے خلاف لڑائی میں ان کی معاونت ہوگی. پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار امریکہ اور افغانستان کے درمیان سلامتی کے معاہدے کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان میں نیٹو افواج کی اس وقت موجودگی خطے میں سلامتی کی صورتحال کے لیے مفید ہوگی.
میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے تو بہت اہم ہے. امریکہ کی افواج، اگر یہ نیٹو کی افواج رہتی ہیں، وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حد تک تھوڑی بہت اشورنس افغانستان کی نیشنل سیکیورٹی فورسز کو ملتی ہے کہ ایک ہیلپنگ ہینڈ ہے، ایک گائیڈنگ ہینڈ ہے. اور ظاہر ہے کہ ورنہ اگر ڈائریکٹلی رسپانسبلٹی ایک نئی گورنمنٹ کے نیچے، ایک ایسی ملٹری جو کہ بالکل ہی تازہ بنی ہوئی ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایک انسٹیٹیوشنل ایکسپیرینس کے ساتھ حصہ بنتی ہیں ٹریڈیشن کا.
افغان صدر اشرف غنی نے پیر کو اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد طالبان سے کہا تھا کہ وہ امن بات چیت میں شامل ہوں. انتخابات کے نتائج پر پیدا ہونے والے تنازع کے حل کے لیے شراکت اقتدار کا معاہدہ طے پانے کے بعد اشرف غنی کے مد مقابل امیدوار عبداللہ عبداللہ کو ملک کا چیف ایگزیکٹو بنایا گیا. امریکہ نے افغانستان کے دو طرفہ سیکیورٹی معاہدے کو دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کی مضبوطی کی جانب اہم قدم قرار دیا. اس دو طرفہ سیکیورٹی معاہدے سے متعلق دونوں ملکوں کے درمیان نومبر 2012 میں بات چیت شروع ہوئی تھی اور مئی 2013 میں اس پر اتفاق بھی ہو گیا تھا، لیکن اس وقت کے افغان صدر حامد کرزئی نے اس پر دستخط نہیں کیے. بعد میں افغان صدارتی انتخابات کے نتائج کے معاملے پر اختلافات بھی اس معاہدے پر دستخطوں میں تاخیر کا سبب بنے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور پاکستان کی بڑی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ ہر قسم کی جارحیت کے مقابلے کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں. انہوں نے یہ بات قومی انسداد دہشت گردی کے مرکز کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہی. اس کی تفصیل بھی جانتے ہیں محمد اشتیاق سے.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے منگل کو ایک تقریب میں کہا کہ فوج ملک کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. جنرل راحیل شریف نے پنجاب کے علاقے کھاریا میں فوجی چھاونی کے دورے کے موقع پر وہاں انسداد دہشت گردی کے قومی مرکز کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قومی مرکز ہر طرح کے علاقوں میں دہشت گردی سے نمٹنے کی تربیت کی فراہمی کی اپنی نوعیت کی ایک جدید سہولت ہوگی۔ فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ایک ایسے وقت جب فورسز ملک کے ہر کونے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں، پاکستان آرمی نیم فوجی دستوں، پولیس اور لیویز کو ٹریننگ کی فراہمی میں اپنا کردار جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کا قومی مرکز نہ صرف ملکی فوجیوں کو جدید خطوط پر تربیت فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا، بلکہ یہ دوست ممالک کی فوجوں کی طرف سے تربیت میں دلچسپی کی ضروریات کو بھی پورا کر سکے گا۔ پاکستان کو گزشتہ ایک دہائی سے دہشت گردی کا سامنا ہے اور شدت پسندوں کے حملوں میں اب تک سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہزاروں اہلکاروں سمیت 40,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ رواں سال جون کے وسط میں پاکستانی فوج نے ملک کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے مضبوط گڑھ میں ایک بھرپور آپریشن کا آغاز کیا، جس میں حکام کے مطابق ملکی اور غیر ملکی دہشت گردوں سمیت 1,000 سے زائد جنگجو مارے جا چکے ہیں۔ فوج کے مطابق دہشت گردوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے نظام کے علاوہ ان کی تربیت گاہوں اور گولہ و بارود کے ذخائر کو بھی تباہ کیا گیا ہے، جس سے حکام کے مطابق شدت پسندوں کی منظم حملوں کی صلاحیت کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے پیر کے روز اپنے دو روزہ دورہ امریکہ کے آغاز پر صدر باراک اوباما کی طرف سے وائٹ ہاؤس میں اپنے اعزاز میں دی جانے والی ضیافت میں شرکت کی۔ منگل کے روز دونوں سربراہان باضابطہ بات چیت کر رہے ہیں۔ بھارت ایک اہم ملک ہے اور دونوں ملکوں کے آپس میں قریبی تعلقات ہیں۔ اوباما انتظامیہ نے اس ملاقات کو دونوں ملکوں کے مشترکہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی کوششوں کے حوالے سے نہایت اہم قرار دیا ہے۔ ایجنڈے سے متعلق ایک سوال پر پیر کے روز محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان جین ساکی نے کہا کہ معیشت کے علاوہ اگلے 36 گھنٹوں کے دوران بھارت کے ساتھ توانائی اور سیکیورٹی پارٹنرشپ، زیرین ڈھانچے اور باہمی تجارت کے شعبوں میں بات چیت متوقع ہے۔ بھارت کی ریاست گجرات میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فسادات اور پرتشدد جھڑپوں کے بعد پولیس نے 140 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ فسادات کا سلسلہ گجرات کے علاقے ودودارا میں گزشتہ ہفتے کے اختتام پر ایک توہین آمیز تصویر فیس بک پر اپلوڈ کرنے کے نتیجے میں شروع ہوا تھا، جسے مسلمانوں نے اپنے عقائد کے خلاف قرار دیا تھا۔ پولیس حکام کے مطابق مشتعل مسلمانوں اور ہندوؤں کے گروہوں میں 4 روز سے جاری جھڑپوں کے دوران ایک درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 2 کو چاقوؤں کے وار کر کے زخمی کر دیا گیا۔ شہر کے پولیس کمشنر کے مطابق فسادات میں ملوث ہونے کے الزام میں 140 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جن سے تفتیش جاری ہے۔ مشتعل افراد نے شہر میں کئی مقامات پر توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ بھی کیا ہے، جسے روکنے کے لیے گجرات کی ریاستی حکومت نے پولیس کی بھاری نفری متاثرہ علاقوں میں تعینات کر دی ہے۔ جنوبی کوریا کی ایک کشتی ملک کے جنوب مغربی ساحل کے قریب ایک چٹان سے ٹکرا گئی، تاہم حکام کے مطابق اس میں سوار تمام 109 مسافروں کو بچا لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق کشتی پر زیادہ تر سیاح سوار تھے اور یہ جیولا صوبے میں بانگڈو جزیرے کے قریب پانی میں ایک چٹان سے ٹکرائی۔ ماہی گیروں کی کئی کشتیاں پہلے سے اس علاقے میں موجود تھیں، جو فوری طور پر مسافروں کی مدد کو پہنچیں۔ مسافروں کے شدید زخمی ہونے سے متعلق کسی طرح کی اطلاعات نہیں ملی ہیں۔ ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو نے احتجاجی مظاہروں کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے کہا ہے، جبکہ جمہوریت نواز مظاہرین نے دھمکی دی ہے کہ وہ سول نافرمانی کی اپنی تحریک کا دائرہ وسیع کر دیں گے۔ منگل کے روز تقریر کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹو لیونگ چن ینگ نے کہا کہ وہ احتجاجیوں کے مطالبے پر استعفیٰ نہیں دیں گے اور زیادہ جمہوری اصلاحات کے مطالبے کو بھی مسترد کیا۔ اس کے بجائے مشکلات میں گھرے چیف ایگزیکٹو نے مرکزی احتجاجی تحریک کو 5 روز سے جاری احتجاج کو ختم کرنے کے لیے کہا، جو اب قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے اس حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے منگل کے روز شام کے وقت زیادہ بڑے پیمانے پر سڑکوں پر احتجاج کیا، اور بدھ کے روز جو چین کا قومی دن ہے بہت بڑی تعداد میں احتجاج متوقع ہے۔ بیجنگ سے بل آئیڈ اور واشنگٹن سے ولیم گیلو کی رپورٹوں کے ساتھ نیلوفر مغل۔
ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو نے جمہوریت نواز مظاہروں کو فوری طور پر ختم کرنے کی اپیل کی ہے، جبکہ سرگرم کارکنوں نے اپنی سول نافرمانی کی مہم کو وسعت دینے کی دھمکی دی ہے۔ منگل کے روز اپنے خطاب میں چیف ایگزیکٹو لیونگ چنگ انگ نے کہا کہ وہ مظاہرین کے مطالبے کے مطابق نہ ہی استعفیٰ دیں گے اور نہ ہی وسیع جمہوری اصلاحات کرائیں گے۔ مسٹر لیونگ کا کہنا ہے کہ مظاہرین کی سرکشی سے اس فیصلے میں تبدیلی نہیں آئے گی جو چین نے گزشتہ ماہ انتخابی اصلاحات سے متعلق کیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 31 اگست کو ہانگ کانگ سے متعلق مرکزی حکومت کے فیصلے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے ناجائز دھمکیوں کو تسلیم نہیں کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا خیال نہیں ہے کہ مظاہرین اپنے غیر قانونی اقدامات جاری رکھ کر مرکزی حکومت کو اپنا فیصلہ ختم کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو نے آکوپائی سینٹرل موومنٹ سے کہا ہے کہ وہ 5 روزہ مظاہروں کو ختم کرے کیونکہ وہ اپنی حدود سے تجاوز کر چکے ہیں۔ مظاہرین منگل کے روز کے مطالبے کو نظر انداز کر کے شام ہوتے ہی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے۔ بدھ کے روز ایک بڑے جلوس کی توقع کی جا رہی ہے جو چین کا قومی دن بھی ہے۔ ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پولیس قومی تعطیل سے قبل ان مقامات سے مظاہرین کو ہٹانے کی کوشش میں اتوار کے روز کی طرح کے حربے استعمال کرے گی جب مظاہرین پر آنسو گیس پھینکی گئی اور مرچوں والا اسپرے کیا گیا۔ آکوپائی سینٹرل نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے مسٹر لیونگ کو بدھ کے روز کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ گروپ نے کہا ہے کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو وہ سول نافرمانی کے اگلے مرحلے کا اعلان کرے گا۔ ہانگ کانگ میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پروفیسر ڈیوڈ زیوک کہتے ہیں کہ 2017 کے انتخابات سے متعلق تنازع اور یہ خدشات کہ مسٹر لیونگ ساحلی شہر کو غلط سمت لے کے جا رہے ہیں مظاہروں کی واحد وجوہات نہیں۔
I think the other issue is that there's a lot of anger. If you look at the data on students,
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں دیگر مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں بہت غصہ پایا جاتا ہے۔ اگر آپ ہانگ کانگ میں اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو اس سال جنوری میں مرکزی حکومت پر برہمی، مقامی حکومت پر برہمی، مستقبل میں روزگار کے امکانات سے متعلق خدشات اور عام پریشانیاں، یہ 2003 میں کیے گئے بڑے بڑے مارچوں کے بعد سے بدترین صورتحال ہے۔ وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز کہا ہے کہ امریکہ ہانگ کانگ میں صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے اور وہ اجتماع اور اظہار کی آزادی کی حمایت کرتا ہے۔ امریکہ نے وہاں کے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور مظاہرین سے پرامن رہنے کے لیے کہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے منگل کے روز کہا ہے کہ پولیس کی جانب سے آنسو گیس، مرچوں والا اسپرے، لاٹھی چارج اور پرامن مظاہرین کی پکڑ دکڑ سے شدید خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ ہانگ کانگ اور چینی حکومت کس طرح مظاہروں کا جواب دے گی۔ ایک بیان میں نیو یارک میں قائم گروپ نے کہا ہے کہ مظاہرین عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بظاہر واضح خطرہ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ کہ کچھ مظاہرین نے پولیس کی رکاوٹوں کو ہٹانے کی کوشش کی یا ان پر پلاسٹک کی خالی بوتلیں پھینکی۔ گروپ نے کہا ہے کہ مظاہرین کی جانب سے تشدد کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ نے افغانستان کے ساتھ تاخیر کے شکار دو طرفہ سیکیورٹی معاہدے یا بی ایس اے کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکہ نے منگل کے روز کہا ہے کہ اس اہم قدم سے دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار وکٹر بیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ یہ معاہدہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب 3 روز قبل امریکہ اور نیٹو فورسز نے باضابطہ طور پر جنگی کاروائیاں ختم کرنے کا اعلان کیا جو ستمبر میں دہشت گرد حملوں کے جواب میں شروع کی گئی تھیں۔ تفصیلات نیلوفر مغل سے۔
جان پورٹسٹا امریکی صدر براک اوباما کے سینئر مشیر ہیں۔ انہوں نے اس معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے جس کے تحت توقع ہے کہ 31 دسمبر کے بعد بھی امریکہ اور نیٹو کی کچھ فورسز افغانستان میں رہیں گی۔ دو طرفہ سیکیورٹی معاہدے سے امریکہ کو قانونی فریم ورک فراہم ہوگا جس کے تحت وہ افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کو ٹریننگ، مشاورت اور معاونت فراہم کرنا جاری رکھے گا اور دہشت گرد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف حملے کرنے کے لیے افغانستان کا استعمال نہیں کر سکیں گے۔ سیکیورٹی شراکت داری جاری رکھنے سے افغانستان کو تعلیم، صحت عامہ، انسانی حقوق اور اقتصادی مواقع میں پیش رفت کرنے میں مدد ملے گی۔ سیکیورٹی معاہدے پر مذاکرات کا آغاز 2012 میں شروع کیا گیا اور مئی 2013 میں معاہدہ کیا گیا، لیکن صدر حامد کرزئی کے ساتھ مذاکرات مشکل ثابت ہوئے۔ انہوں نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور آئندہ صدر پر اس کام کو چھوڑ دیا۔ افغانستان کے متنازع انتخابی مرحلے کی وجہ سے بھی اس معاہدے پر دستخط مزید تاخیر کا شکار ہو گئے۔ رینڈ کارپوریشن سے وابستہ جنوبی ایشیا امور کے تجزیہ کار آرتیورو مونوس کا کہنا ہے کہ فورس کا مستقبل میں جنگی کارروائیوں میں کردار ایک مشکل موضوع تھا. یہ لوگ برسوں تک اس بات پر اٹل رہے کہ اب ان کا جنگی کردار نہیں رہے گا بلکہ ان کا مرکزی مشن افغان مسلح فورسز کو مدد فراہم کرنا اور انہیں اضافی ٹریننگ اور مشاورت دینا ہے. مونوس کا کہنا ہے کہ حل یہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو فورسز کو افغان سیکیورٹی فورسز میں ضم کرنا ہوگا جو کسی بھی ایسے آپریشن میں قیادت کی ذمہ داریاں سنبھالے گی. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی سے پیر کے روز سوال کیا گیا کہ آیا امریکی فورسز جو توقع ہے کہ ان کی تعداد 2014 کے بعد 9,800 ہوگی کامیابی سے افغان سیکیورٹی فورسز کی طالبان سے نمٹنے میں مدد کر سکے گی تو انہوں نے جواب دیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے تربیت کا ایک جز جڑا ہے جو کہ جاری رہے گا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغان قیادت میں رہے ہیں اور آئندہ مہینوں میں اس پر عمل درآمد جاری رکھیں گے. ہم نے آگے بڑھنے کے لیے پرعزم اور مضبوط محسوس کیا ہے. یقیناً اس سیاسی بحران کے خاتمے اور ساتھ ساتھ بی ایس اے پر دستخطوں کے بعد ہم یہ شراکت داری جاری رکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے اسے لاگو کرنا ہوگا اور ہمیں کامیاب نتائج کو حاصل کرنے کے لیے اکٹھے کام کرنا ہوگا. یہ تھے امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی کے الفاظ. وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل, اردو وی او اے, واشنگٹن.
یورپی ممالک غیر ملکی جنگجوؤں کو دہشت گرد تنظیم اسلامک اسٹیٹ میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تاہم بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر امریکی فورسز اس مہم کو غیر معینہ مدت تک جاری رکھنا چاہتی ہیں تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اتحادی جتنے جنگجوؤں کو ہلاک کریں گے اس سے زیادہ جنگجو پیدا ہوں گے. بیروت سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار حیدر مرڈک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
توقع ہے کہ اگلے ماہ یورپی کونسل کے حکام تقریباً ناممکن مسئلے کو حل کرنے کے لیے باہمی طور پر مذاکرات کریں گے, کیونکہ جب اسلامک اسٹیٹ کے ٹھکانوں پر امریکی افواج بمباری کریں گی تو یورپی پاسپورٹ رکھنے والے جنگجوؤں کو واپس یورپ جانے سے کس طرح روکا جا سکے گا. برلن میں قائم ایک سیکیورٹی فرم موسکون کے سربراہ یون سینٹ پیری کہتے ہیں,
again in line with all the foreign fighter stories of people coming back and
اس بات کا حقیقی طور پر اندیشہ ہے کہ غیر ملکی جنگجو واپس آ سکتے ہیں اور انہوں نے مشرق وسطی میں جو تربیت حاصل کی ہے اس کو وہ آئی سی ایس کے لیے استعمال کریں گے اور یورپ میں لوگوں کو دہشت گردی کی تربیت دیں گے. یہی سب سے بڑا خطرہ ہے. ادھر امریکہ میں محکمہ دفاع کے ترجمان ریئر ایڈمرل جان کربی نے کہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف کارروائی ناگزیر ہے. اس سلسلے میں جو بھی شامل ہیں انہیں سنجیدہ کوششیں کرنا ہوں گی. ہمیں یقین ہے کہ اس میں کئی برس لگ سکتے ہیں. میں وقت کا حتمی طور پر تعین نہیں کر سکتا ہوں مگر اس میں دن, ہفتے اور مہینے لگ سکتے ہیں. مشرق وسطی میں بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ برسوں پر محیط آئی سی ایس کے خلاف مہم انہیں شکست نہیں دے سکے گی بلکہ اس طرح یہ گروپ مزید مضبوط ہوتا جائے گا. بیروت میں امریکن اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر کامل وزنے کہتے ہیں, ہم اس کام کے لیے برسوں کی اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی تباہی کے مقابلے میں مزید بھرتیاں ہوں گی. آپ کو بہرحال ٹائم فریم دینا ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ فوجی کارروائی کو بہت پہلے شروع ہونا چاہیے تھا. محض فضائی بمباری سے کام نہیں بنے گا. شام اور عراق میں پھیلے ہوئے ہزاروں دہشت گردوں کو نیست و نابود کرنا محال ہوگا. واضح کا یہ بھی کہنا ہے کہ فضائی جنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو زمینی کارروائی کرنا پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ شام میں جاری خانہ جنگی کو بھی بند کروانا ہوگا کیونکہ شام کی خانہ جنگی ایک علاقائی جنگ بنتی جا رہی ہے. دوسری طرف بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مسٹر اسد کی سربراہی میں شام میں سیکیورٹی کی صورتحال مستحکم نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر انتہا پسندانہ خیالات اور دیگر سماجی معاملات کو درست کرنا ہوگا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کرد جنگجوؤں نے عراق میں منگل کے روز اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر متعدد حملے کیے ہیں. یہ کاروائی ایک روز پہلے دیالا صوبے کو جنگجوؤں کے قبضے سے کامیابی سے چھڑانے کے بعد کی گئی ہے۔ شام میں کرد ملیشیا نے ترک سرحدی علاقے کوبانی کا دفاع جاری رکھا ہے۔ ترکی نے سرحد کے اپنی جانب فوج کی تازہ کمک پہنچا دی ہے، جہاں اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں نے کوبانی کے قصبے میں 5 کلومیٹر تک پیش رفت کی ہے۔ تازہ کاروائی ان شدت پسندوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے کی گئی ہے۔ ترک پارلیمنٹ جمعرات کے روز متوقع طور پر ایک قرارداد کی منظوری دے گی، جس میں اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کے خلاف فوجی کاروائی کی اجازت دی جائے گی۔ اپوزیشن ایسے کسی اقدام کی مخالفت کرتی ہے۔ آسٹریلوی پولیس نے ایک شخص کو مبینہ طور پر ایک امریکی شہری کو فنڈز فراہم کرنے کی کوشش پر گرفتار کیا ہے، جس کے بارے میں خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ شام میں اسلامک شدت پسندوں کی طرف سے کی جانے والی لڑائی میں شامل ہے۔ 23 سالہ شخص، جس کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی، منگل کو جنوبی آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں کئی مکانوں پر چھاپہ مار کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا۔ آسٹریلیا کی وفاقی پولیس کے ایک عہدیدار نیل گاگنان کا کہنا ہے کہ مشتبہ شخص نے $10,500 شام میں لڑنے والے ایک امریکی شہری کو بھیجنے کی کوشش کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ مشتبہ شخص انفرادی حیثیت میں کام کر رہا تھا اور اس شخص کی وجہ سے عوام کو فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام ہے آپ کی صحت اور میں ہوں شہناز نفیس۔ امریکہ میں کی جانے والی ایک تحقیق کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ نمک کے بجائے شکر بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ تحقیق کاروں کی ٹیم کا کہنا ہے کہ شکر کی زیادہ مقدار دماغ کے ایک اہم حصے پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن میں تیزی اور فشاری خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ تحقیق کی قیادت کرنے والے ماہر امراض قلب ڈاکٹر جیمز ڈی نکولا نے کہا کہ ہائی بلڈ پریشر کی اصل وجہ نمک نہیں بلکہ شکر ہو سکتی ہے۔ اس مطالعے میں تجویز کیا گیا ہے کہ سوڈیم کے مقابلے میں شکر کا ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ زیادہ مضبوط تعلق ظاہر ہوا ہے۔ ڈاکٹر نکولا کے مطابق صارفین کو نمک کم کرنے کی تلقین کرنے کی بجائے شکر سے باز رکھنا ایک زیادہ بہتر غذائی حکمت عملی ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تحقیق زیادہ شکر کھانے کی وجہ سے انسانی صحت کو لاحق خطرات کا ایک واضح ثبوت ہے۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ جسم میں شکر کی بلند سطح دماغ کے ایک اہم حصے ہائپو تھیلمس پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اسی وجہ سے جسم میں انسولین کی پیداوار بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ انسولین ہارمون بھی دل کی دھڑکن میں اضافے کا ایک اہم سبب سمجھا جاتا ہے۔ مڈ امریکہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر ڈی نکولا نے ایسے محققین سے اختلاف کیا ہے جو اس نظریے پر یقین رکھتے ہیں کہ نمک کم کھانے سے دل کی بیماریاں اور موٹاپے میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اس کے برعکس تجویز پیش کی ہے کہ نمک میں کمی کرنے کی وجہ سے لوگوں میں میٹھے اور بھاری حراروں پر مشتمل کھانوں کی اشتہا بڑھ سکتی ہے، جس کی وجہ سے ذیابیطس اور موٹاپے کے خطرے میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ وجوہات کافی پیچیدہ ہیں، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ نمک کی کم سطح کی وجہ سے خون میں مخصوص چربی کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہر امراض قلب ڈاکٹر ملہوترا کے بقول شکر سے درپیش خطرات کو عوامی صحت کے لیے بہت کم سمجھا گیا ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ شکر سے ہمیں غذائیت نہیں ملتی، بلکہ بہت سے امراض کی وجہ بننے کے باعث شکر تنہا بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیکن کوئین یونیورسٹی آف لنڈن سے منسلک گراہم بیک کا کہنا ہے کہ نمک سے زیادہ شکر کو ہائی بلڈ پریشر کا ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے پیش کیے جانے والے ثبوت ناقابل یقین حد تک کمزور ہیں، کیونکہ دہائیوں پر پھیلے تحقیقی مطالعوں میں نمک اور ہائی بلڈ پریشر کے درمیان مضبوط تعلق کو ظاہر کیا جاتا رہا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی بذات خود اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جسم کی توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ضروری ہے، مگر اس کی زیادتی کئی بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے۔ عالمی ادارے صحت کی تجویز ہے کہ شکر کی مقدار ایک فرد کی روزانہ خوراک میں موجود حراروں کا 10% ہونا چاہیے۔ اور ایک عام وزن رکھنے والا شخص ایک دن میں 50 گرام چینی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.voanews.com/urdu۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نئی فلموں کے 5 رومانٹک گانے ہٹ ہو گئے۔ تفصیلات فکر و فن میں۔ بالی ووڈ کی فلم ہو اور اس میں گانوں کا تڑکا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بلیک اینڈ وائٹ سے لے کر آج کے ہائی ٹیک دور تک فلموں کے گانوں کی مقبولیت بہت سے فلموں کو ہٹ کرانے کا سبب بنتی رہی ہے، بلکہ موجودہ دور تو میوزک کی اپنی ایک الگ دنیا بھی رکھتا ہے۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آج کل کون کون سے گانے ہٹ ہیں تو شاید آپ ایک لمبی فہرست بنا کر دیں، لیکن ایک بھارتی ویب سائٹ missmalini.com کا کہنا ہے کہ آج جو سب سے زیادہ 5 گانے ہر جگہ سنائی دے رہے ہیں اور جسے دیکھو وہ یہ گانے گنگناتا نظر آتا ہے، ان کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ پریانکا چوپڑا کی نئی ہٹ بایو پک میری کوم کا مدھر رومانٹک سانگ سکون ملا میوزک لورز میں بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ بالی ووڈ کی دیسی گرل اور نیو کمر درشن کمار پر پکچرائز سانگ مقبولیت کی دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ یہ گانا اریجیت سنگھ نے گایا ہے۔
ملا ہوں اب جو تم سے، دل کو میرے قسم سے سکون ملا، سکون ملا۔
آئیے اب بات کرتے ہیں فلم بینگ بینگ کے گانے مہرباں کی۔ رتک روشن اور کترینہ کی خوبصورت جوڑی سے سجی بینگ بینگ کا سب کو انتظار ہے، لیکن فلم کا گانا مہرباں فلم کی ریلیز سے پہلے ہی ہٹ ہو گیا ہے۔ یونان کے دلکش نظاروں کے پس منظر میں کانوں میں رس گھولتی میوزک اور عمدہ شاعری نے سننے والوں کے دل مو لیے۔ رومانٹک گانوں کے دیوانوں کی فیورٹ لسٹ میں مہرباں اچھا اضافہ ہوگا۔
تم نے کاندھے پہ سر جھکایا جب، جیسے درگاہ پہ باندھے دھاگے تب، بنا مانگے ہی مل گیا ہے سب۔ مہرباں ہوا ہوا، مہرباں ہوا ہوا، مہرباں۔
تیسرے نمبر پر فلم خوبصورت کا گانا ہے نینا۔
نینا نو بتائے، نینا دی کتائے، سانو کس گلی پھر مل دی سزائے، نیند اڑ جاوے چین چھٹ جاوے، عشق دی فقیری جد لگ جاوے۔
رومانٹک کامیڈی خوبصورت کا گانا نینا بھی انسٹنٹ ہٹ ثابت ہوا۔ سونم کپور اور پاکستانی فیورٹ فواد خان سٹارر خوبصورت کو لے کر سب کافی ایکسائٹیڈ ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے فلم فائنڈنگ فینی کا فینی رے۔ مستی، موج اور مزاق کے رنگوں سے بھرا فینی رے عام رومانٹک گانوں سے بالکل مختلف ہے، لیکن مزے کا سانگ ہے۔ گانے کے لیرکس بہت دلچسپ ہیں اور میوزک ایسا زوردار ہے کہ سننے والوں کو ڈانس پر مجبور کر دیتا ہے۔ پانچواں نمبر ہے فلم 3 AM کا تیری اداؤں میں۔ رن وجے سنگھ کی فلم 3 AM کا گانا تیری اداؤں میں ہٹ ہو گیا ہے۔ سویٹ سا لو سانگ سننے والوں کے کانوں میں رس گھول دیتا ہے۔
تیری آنکھوں میں ایک جنوں سا ہے، تیری اداؤں میں جادو سا ہے،
گانوں کے علاوہ دعوت عشق شاعرانہ اور منت، فلم حیدر کا کھل کبھی تو، اور بینک بینک کا تو میری بھی اچھا میوزک پسند کرنے والے شائقین سے داد وصول کر رہا ہے۔ سامعین، اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور اب تک 184 کیسز کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان میں پولیو سے متاثرہ کیسز میں دن بدن اضافہ تشویشناک صورت اختیار کر گیا ہے، اور ملک کے مختلف حصوں سے ایک ہی دن میں 10 نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد یہ تعداد اب 184 ہو گئی ہے۔ طبی ماہرین اس صورتحال کو پریشان کن قرار دے رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں پولیو وائرس پر پوری طرح قابو نہ پا سکنے والے دیگر دو ممالک یعنی نائجیریا اور افغانستان میں رواں سال پولیو سے متاثرہ کیسز کی تعداد پاکستان سے کہیں کم ہے۔ نئے رپورٹ ہونے والے کیسز میں سے 6 کا تعلق قبائلی علاقوں، 2 کا صوبہ خیبر پختونخوا اور 2 کا کراچی سے بتایا گیا ہے۔ گو کے وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے پولیو کے خلاف مہم کو شد و مد سے شروع کرنے کا اعادہ کیا ہے، لیکن اب بھی سلامتی کے خدشات اور بعض دیگر عوامل اس مہم کے تواتر اور افادیت کی راہ میں رکاوٹ سمجھے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک والدین کا اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوانے سے انکار بھی بتایا جاتا ہے، جس کی وجہ ان قطروں کے بارے میں کیا جانے والا یہ پروپیگنڈا ہے کہ اس سے افزائش نسل متاثر ہو سکتی ہے، جسے طبی ماہرین سراسر بے بنیاد قرار دے چکے ہیں۔ ماہرین صحت یہ کہتے آئے ہیں کہ پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے انسداد پولیو مہم کا تواتر سے انعقاد اور ہر بچے تک اس ویکسین کی رسائی از حد ضروری ہے۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO پہلے ہی پاکستان کو دنیا میں پولیو کے پھیلاؤ کا سبب قرار دیتے ہوئے یہاں سے بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے پولیو ویکسین پینا لازمی قرار دے چکا ہے۔ WHO کے انسداد پولیو سے وابستہ ایک عہدیدار ڈاکٹر زبیر مفتی نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس بات پر زور دیا کہ آنے والے سرد موسم میں انسداد پولیو کی مہم کو اگر تواتر سے جاری رکھا گیا تو اس کے دورس نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔
اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ جو آنے والے 6 سے 9 ماہ ہیں، جو بہت اہم ہیں خصوصاً اس حوالے سے کہ جو سردی کے موسم ہے اس میں ویکسین کی جو قوت ہے یا جو اس کی افیکٹونیس ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے گرمیوں کے نسبت، تو اس حوالے سے یہ موسم اور یہ مہینے بہت اہم ہوں گے اس تناظر میں کہ پاکستان کس طرح سے اپنی مہمات کو ایسے پلان کرے اور امپلیمنٹ کرے کہ تمام بچوں تک رسائی ممکن ہو، اور ایسا اگر کیا جا سکے تو، اور خصوصاً ان علاقوں میں جہاں ابھی تک کامیابی سے مہمات نہیں چلائی جا سکیں، اگر ان علاقوں میں رسائی کو ممکن بنا کے کمپینز کی جائیں تو پاکستان جو ہے وہ کوئی اس میں بچا نہیں کہ وہ بھی اگلے 6 سے 9 ماہ میں ایک سگنیفیکنٹ پروگرس دکھا سکتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ اب بھی پولیو کے زیادہ تر کیسز وہیں سے رپورٹ ہو رہے ہیں جہاں یا تو پولیو مہم منعقد ہی نہیں ہوئی، یا پھر ایسے علاقے ہیں جہاں یہ مہم اپنے اہداف پورے کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ گزشتہ برس پاکستان میں پولیو کے 93 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جبکہ 2012 میں یہ تعداد صرف 54 تھی۔ لیکن 2012 کے اواخر سے انسداد پولیو کی مہم سے وابستہ رضاکاروں پر ہونے والے ہلاکت خیز حملوں کے سلسلے کے بعد ملک میں یہ مہم متعدد بار تعطل کا شکار ہو چکی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسرائیل کے وزیراعظم نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کو ایٹمی صلاحیتیں بہتر بنانے کی اجازت نہ دے۔ انہوں نے غزہ کی پٹی میں حماس کے خلاف اپنے ملک کی لڑائی کو اسلامک اسٹیٹ کے عسکری پسندوں کے خلاف وسیع عالمی جدوجہد کے ساتھ منسلک کیا۔ اقوام متحدہ سے وائس آف امریکہ کی مارگریٹ بشیر نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ پیر کے روز شامی وزیر خارجہ نے بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
اسرائیلی لیڈر نے کہا کہ عسکریت پسند اسلام تمام دنیا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے انتباہ کیا کہ اسلامک اسٹیٹ جیسے گروپ دنیا پر تسلط چاہتے ہیں۔ انہوں نے ان ملکوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جنہوں نے آئسس کو کچلنے کے لیے امریکہ کی قیادت میں کوششوں کی حمایت کی ہے، جبکہ انہوں نے حماس عسکریت پسندوں کے خلاف 50 دنوں تک جاری رہنے والی خود اس کی اپنی جنگ میں اسرائیل کی حمایت نہیں کی۔
They evidently don't understand that ISIS and Hamas are branches of the same poisonous tree۔
ظاہر ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آئسس اور حماس ایک ہی زہریلے درخت کی شاخیں ہیں۔ آئسس اور حماس ایک ہی جنونی نظریے میں شریک ہیں جن کو وہ اپنے کنٹرول والے علاقے سے آگے مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ مسٹر نیتن یاہو نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر معاہدے پر دستخط نہ کرے جس سے ایران کو یہ اجازت مل جائے کہ وہ یورینیم کو افزودہ کرنے کا کام جاری رکھے.
Make no mistake, ISIS must be defeated. But to defeat ISIS and leave Iran as a threshold nuclear power,
غلطی نہ کریں, ISIS کو شکست دینا لازمی ہے, لیکن ISIS کو شکست دینا اور اسے نیوکلیئر طاقت بننے سے ہمکنار کر دینا ویسا ہی ہے جیسے ایک جنگ جیت کر دوسری لڑائی میں ہار جائیں. انہوں نے انتباہ کیا کہ ایک مرتبہ جب ایران نیوکلیئر بم بنانے کی صلاحیت حاصل کر لے گا تو پھر ایرانی قیادت کی مسکراہٹیں اور نرمی کا تاثر تیزی سے ختم ہو جائے گا. مسٹر نیتن یاہو نے کہا کہ کاروائی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ ایران کی ایٹمی صلاحیتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے. شام کے وزیر خارجہ نے بھی پیر کے دن اقوام متحدہ سے خطاب کیا. ولید معلم نے کہا کہ فنڈنگ اور صفاقی کے اعتبار سے اسلامک اسٹیٹ دنیا میں خطرناک ترین دہشت گرد تنظیم ہے. انہوں نے زور دیا کہ ان ملکوں پر جو امریکہ کی قیادت میں اسلامک اسٹیٹ کی عسکریت پسندوں کے خلاف اتحاد میں شریک ہیں, یہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ مسلح گروپوں کی حمایت ختم کر دیں. شام خلیج کے عرب ملکوں پر بار بار الزام لگاتا ہے کہ وہ اس کے ملک میں مسلح اپوزیشن کی مدد کرتے ہیں جنہیں شام دہشت گرد قرار دیتا ہے. وزیر خارجہ معلم نے کہا کہ اسد حکومت ایک پرامن حل چاہتی ہے اور حقیقی اپوزیشن کے ساتھ کام کر رہی ہے, تاہم انہوں نے اس بات کا اشارہ نہیں دیا کہ بات چیت کب اور کس طرح دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر باراک اوباما کو امریکی انٹیلیجنس پر مکمل اعتماد ہے اور اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے خلاف اس کی کارکردگی پر بھروسہ ہے. وائٹ ہاؤس کا یہ بیان آنے سے پہلے صدر نے کہا تھا کہ امریکہ نے انتہا پسند گروپ کے ابھرنے کا کم اندازہ لگایا, خصوصاً شام میں. وائٹ ہاؤس سے وائس آف امریکہ کی آرو پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
صدر اوباما سے سوال کیا گیا کہ آیا اسلامک اسٹیٹ کا اتنے بہت سے علاقے پر قبضہ کرنا ان کے لیے اچنبے کی بات تھی, تو صدر اوباما نے اپنے کسی غلط اندازے کا ذکر نہیں کیا, بلکہ سی بی ایس کے پروگرام 60 منٹس میں انہوں نے کہا کہ قومی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جیمز کلیپر نے شام میں ہونے والے واقعات کا غلط اندازہ لگایا, خاص طور پر اس بات کا کہ ملک کی خانہ جنگی نے جہادیوں کے لیے ایک بنیادی میدان قائم کر دیا تھا. وائٹ ہاؤس میں پیر کی بریفنگ کے دوران پریس سیکرٹری جوش ارنس نے کہا کہ آئیسل یا اسلامک اسٹیٹ کی صلاحیتوں کے بارے میں غلط اندازہ لگانا امریکی انٹیلیجنس یا صدر تک محدود نہیں تھا. انہوں نے کہا
Everybody was surprised to see the rapid advance that ISIL was able to make from Syria across the Iraqi border.
ISIL نے جس طرح تیزی سے شام سے عراقی سرحد کی جانب پیش قدمی کی, عراق میں جس طرح اتنے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا, اس نے ہر شخص کو حیران کر دیا. یہ سب کے لیے حیرت کی بات تھی. یہ بات صدر بارہا کہہ چکے ہیں. وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ صدر اوباما کو کلیپر اور انٹیلیجنس کے اہلکاروں کی اسلامک اسٹیٹ سے درپیش خطرے میں تخفیف اور اس سے نمٹنے کی صلاحیت پر مکمل اعتماد ہے, اور ایسا انہوں نے عراق اور شام میں امریکی فضائی حملوں کی کامیابی کے حوالے سے کہا ہے. پروگرام 60 منٹس میں اتوار کو نشر ہونے والے اپنے انٹرویو کے دوران صدر اوباما نے یہ بھی تسلیم کیا کہ امریکہ نے انتہا پسند گروپ سے لڑنے کی عراقی فورسز کی صلاحیت کا ضرورت سے زیادہ اندازہ لگایا. آنس نے کہا
Predicting the will of foreign security forces to fight for their country is difficult.
ان کے اپنے ملک کے لیے لڑنے کے عزم کی پیش گوئی مشکل ہے. یہ وہ بات ہے جو خود ڈائریکٹر کلیپر نے تسلیم کی ہے. ہم نے توجہ جس بات پر مرکوز رکھی ہے وہ یہ یقینی بنانا ہے کہ صدر کو آئیسل سے لڑنے کے لیے بین الاقوامی اتحاد کی تشکیل اور قیادت کی غرض سے جس انٹیلیجنس کی ضرورت ہو وہ انہیں حاصل ہو. یہ لڑائی کچھ عرصہ اور رہے گی, جبکہ امریکہ نے توجہ فضائی حملوں پر مرکوز کر رکھی ہے, اور صدر کہتے ہیں کہ اس سے توقع ہے عراق کو عراقی فوجیوں کو متحد کرنے کا وقت مل جائے گا جو اب تک اسلامک اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھانے سے گریزاں رہے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
رواں ماہ کے اوائل میں ایک شخص کی طرف سے وائٹ ہاؤس کا بیرونی جنگلہ پھلانگنے کے مواقع پر امریکی سیکرٹ سروس کی ڈائریکٹر ایوان نمائندگان کی کمیٹی کے سامنے منگل کے روز پیش ہوئیں. قانون سازوں کی طرف سے ڈائریکٹر جولیا پیٹرسن کو اس واقعے سے متعلق اور سیکرٹ سروس کے بعض دیگر معاملات پر تند و تیز سوالات کا سامنا کرنا پڑا. ڈائریکٹر جولیا پیٹرسن نے اعتراف کیا کہ وائٹ ہاؤس میں پیش آنے والا حالیہ واقعہ سیکیورٹی لاپرواہی تھی. انہوں نے آئندہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے عزم ظاہر کیا. سیکرٹ سروس صدر اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے. رواں ماہ کے اوائل میں ایک 42 سالہ شخص عمر گونزیلس وائٹ ہاؤس کا بیرونی جنگلہ پھلاک کر عمارت کی طرف بھاگ رہا تھا کہ اسے گرفتار کر لیا گیا. سیکرٹ سروس نے پہلے بتایا تھا کہ گونزیلس کو دخلے کے مرکزی راستے پر سے گرفتار کیا گیا، لیکن منگل کو ذرائع ابلاغ میں آنے والی خبروں کے مطابق یہ شخص ایک گارڈ کے قریب سے دوڑتا ہوا اس راہداری اور زینے تک پہنچ گیا جو کہ اوباما کے اہل خانہ کے رہائشی حصے کی طرف جاتا ہے. سیکرٹ سروس کا کہنا تھا کہ گونزیلس غیر مسلح تھا، لیکن بعد میں انکشاف کیا گیا کہ اس کے پاس ایک چاقو تھا. اس شخص کو جولائی میں ورجینیا میں اپنی گاڑی میں اسلحہ لے کر گھومنے اور پولیس کا پیچھا کرنے پر تیز رفتاری کرنے پر بھی حراست میں لیا گیا تھا. وائٹ ہاؤس میں گھسنے کا یہ واقعہ اس صورت میں سنگین ہو سکتا تھا اگر اس شخص کے پاس اسلحہ ہوتا اور صدر اوباما اور ان کے اہل خانہ یہاں موجود ہوتے. دنیا میں گزشتہ 40 سالوں کے دوران چرند پرند اور آبی حیات کی آبادی میں پہلے سے لگائے گئے اندازوں کی نسبت کہیں زیادہ کمی دیکھی گئی ہے. یہ بات منگل کو جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی ایک عالمی تنظیم ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ یعنی WWF نے اپنی ایک رپورٹ میں کہی، جس کے مطابق 1970 سے سن 2010 کے دوران آبی حیات، دودھ دینے والے جانوروں، پرندوں اور دیگر جنگلی حیات میں 52% کمی واقع ہوئی ہے. خبریں ختم ہوئیں. اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
تقریباً 20 سال قبل 13 ستمبر 1994 کو حکومتوں، بین الاقوامی اداروں، غیر سرکاری تنظیموں اور سول سوسائٹی کے لگ بھگ 20,000 نمائندوں نے آبادی کے مختلف مسائل پر گفتگو کے لیے مصر کے شہر قاہرہ میں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی. امریکی وزیر خارجہ جان کیری، جنہوں نے 1994 میں امریکی وفد کی قیادت کی تھی، کہتے ہیں کہ اس وقت خاندانی منصوبہ بندی، جنسی اور تولیدی صحت اور تولیدی حقوق کے بارے میں در حقیقت خاموشی ایک سازش تھی.
A lot of folks back then were still afraid to talk about the connections between women's empowerment.
بہت سے لوگ خواتین کو بااختیار بنانے اور خواتین کے حقوق اور ترقی کے درمیان کسی تعلق کے بارے میں بات تک کرنے سے بدستور خوفزدہ تھے، کجا یہ کہ ہم حالات کو حقیقتاً پلٹنے کے بارے میں سوچ بھی سکتے. وزیر خارجہ کیری کہتے ہیں کہ 1994 سے اب تک حالات نمایاں طور پر پلٹ چکے ہیں، تاہم یہ کوئی بالکل واضح معاملہ نہیں ہے اور ابھی تک کچھ ایسی جگہیں ہیں جو صورتحال کو پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہیں اور جدیدیت کے خلاف مزاحمت کر رہی ہیں. اب جبکہ اگلے سال اقوام متحدہ کے ملینیم ترقیاتی اہداف کی تکمیل کی طے شدہ تاریخ قریب آ رہی ہے، اقوام متحدہ کے رکن ملک 2015 کے بعد کے ایک نئے ترقیاتی ایجنڈے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. امریکہ صنفی مساوات اور تمام خواتین اور لڑکیوں کو بااختیار بنانے کے لیے ایک مخصوص اور الگ سے طے کیے گئے ہدف کی حمایت کرتا ہے اور یہ تسلیم کرتا ہے کہ 2015 کے بعد کے ترقیاتی ایجنڈے میں جو ہم انتہائی کایا پلٹ اہداف طے کریں گے، ان میں خواتین اور لڑکیوں کے لیے اس چیز کو یقینی بنانا شامل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے معاشروں، کمیونٹیز اور خاندانوں میں مردوں اور لڑکوں کے ساتھ مساوی حیثیت میں چل سکیں. مزید برآں وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ اگر ہم 2015 کے بعد کے ترقیاتی ایجنڈے کو سود مند بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں خواتین اور لڑکیوں کو تعلیم یافتہ بنانا ہوگا اور انہیں اس بارے میں فیصلہ کرنے کی اجازت دینا ہوگی کہ آیا وہ ماں بننا چاہتی ہیں اور وہ کب ماں بننا چاہتی ہیں. ہمیں امتیازی سلوک، تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر قطعی عدم برداشت کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے. ہمیں HIV/AIDS کی روک تھام، دیکھ بھال اور علاج کے ساتھ ساتھ خاندانی منصوبہ بندی کو بھی اپنے ترقیاتی منصوبوں میں شامل کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنے چاہیے اور ہمیں نوجوانوں کے لیے اقتصادی مواقع کی فراہمی کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ خواتین اور نوجوانوں پر سرمایہ کاری نہ صرف یہ کہ ایک درست عمل ہے بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک ضرورت بھی ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کی مدد سے آپ استحکام لا سکتے ہیں، مستحکم معاشرے تشکیل دے سکتے ہیں اور مشترکہ خوشحالی کو فروغ دے سکتے ہیں، کیونکہ ایسے معاشرے جہاں خواتین اور لڑکیاں محفوظ ہوتی ہیں، جہاں خواتین کو اپنے حقوق کے استعمال کے لیے اور اپنی کمیونٹیز کو آگے بڑھانے کے لیے بااختیار بنایا جاتا ہے، تو یہ معاشرے کبھی کبھار نہیں بلکہ ہمیشہ زیادہ خوشحال اور زیادہ مستحکم ہوتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ آج کے اس پروگرام میں ہم امریکہ میں چینی طالب علموں کی ریکارڈ تعداد پر گفتگو کریں گے۔ اب جبکہ امریکی ہائی اسکول اس ماہ اپنے تعلیمی سال کا آغاز کر رہے ہیں، توقع کی جا رہی ہے کہ یہ سال چینی طالب علموں کے داخلے کی ایک اور ریکارڈ تعداد کا سال ہوگا۔ چین کا خوشحال ہوتا ہوا متوسط طبقہ مزید دولت مند ہو رہا ہے اور بہت سے والدین اور طالب علم ایک منفرد تعلیمی تجربہ حاصل کرنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کر رہے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں بھاری رقم ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ بیجنگ سے شینن وینسنٹ کی رپورٹ میں مزید تفصیلات پیش خدمت ہیں۔ گریس لیو کی عمر 17 سال ہے۔ وہ چین کے مشرقی ساحل پر واقع ایک شہر تیانجن میں پلی بڑھی۔ اس سال وہ امریکہ کے انتہائی جنوبی علاقے کے ایک ہائی اسکول میں جونیئر ہیں۔ ان کا کہنا ہے یہاں کی آبادی بہت کم ہے، لوگ واقعی بہت نفیس اور شائستہ ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو ہیلو کہتے ہیں چاہے ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہوں۔ یہاں کے لوگ در حقیقت میری بہت مدد کرتے ہیں اور یہاں کا ماحول واقعی اچھا ہے۔ گریس امریکہ کی جنوب مشرقی ریاست جارجیا کے ایک چھوٹے سے قصبے ریبن گیپ کے اسکول ریبن گیپ ناکوچی میں پڑھ رہی ہیں۔ وہ امریکی ہائی اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے ان 30,000 سے زیادہ طالب علموں میں سے ایک ہیں، جن میں سے بہت سے امریکہ کے کسی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے $50,000 سے زیادہ تک کی سالانہ ٹیوشن فیس ادا کرتے ہیں۔ ریبن گیپ اسکول کے سربراہ اینتھنی سرگرو کہتے ہیں کہ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے والے چینی طالب علموں کی جانب سے درخواستوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس ہمیشہ بین الاقوامی طالب علم رہے ہیں۔ چینی طالب علموں نے 1980 کے عشرے تک یہاں آنا شروع نہیں کیا تھا۔ وہ گزشتہ 15 سال میں نمایاں طور پر بہت زیادہ تعداد میں یہاں آئے ہیں۔ گزشتہ سال امریکی اسکولوں میں آنے والے چینی طالب علموں کی تعداد 8 سال قبل آنے والے طالب علموں کی تعداد سے 50 گنا زیادہ تھی۔ ان میں سے بہت سو کا تعلق بڑھتے ہوئے متوسط طبقے سے ہے، جو انتہائی ممتاز امریکی یونیورسٹیوں میں باقاعدہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان میں داخلے کے مقابلوں میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کا مطلب چین کے اسکولوں کی سخت مسابقت سے فرار بھی ہو سکتا ہے، جہاں رٹا عام ہوتا ہے اور طالب علموں کے پاس غیر تعلیمی سرگرمیوں یا کھیلوں کے لیے کم وقت ہوتا ہے۔ غیر ملکی طالب علموں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کا اثر ریبن جیسے چھوٹے قصبوں تک کے اسکولوں پر بھی ہوا ہے۔ سرگو کہتے ہیں کہ ریبن میں طالب علموں کی آمد کے سلسلے میں کچھ مزاحمت بھی دیکھنے میں آئی ہے۔
That was the argument when the Chinese started coming in large numbers. Why are we educating our enemy? And my response to people around this.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال اس وقت اٹھا جب چینیوں نے بڑی تعداد میں یہاں پڑھائی کے لیے آنا شروع کیا، ہم اپنے دشمنوں کو کیوں تعلیم دے رہے ہیں؟ اور اس سوال کو اٹھانے والوں کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ ہم جس دنیا میں پلے بڑے ہیں وہ اس دنیا سے بہت مختلف ہے جس میں یہ طالب علم آج پڑھ رہے ہیں۔ جب ہمارے طالب علم وال اسٹریٹ جرنل پڑھتے ہیں یا رات کو سی بی ایس نیوز دیکھتے ہیں تو وہ چین کے بارے میں کوئی رپورٹ دیکھیں گے اور وہ شنگائی کے بارے میں کوئی رپورٹ دیکھیں گے اور انہیں وہاں کے طالب علموں کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی۔ اور اس سے انہیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ یہ سب کچھ صرف ایک پرواز کی دوری پر ہے اور یہ کہ انہیں اپنے ارد گرد کے حالات پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ 17 سالہ یووی ٹی یونگ کہتی ہیں کہ وہ اور ان کے چینی کلاس فیلوز ایک نئے اور ایک بہت گلوبل مستقبل کا حصہ ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ حالات بدل چکے ہیں اور دنیا بدل چکی ہے۔ لوگ آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ پیچھے کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ امریکی یونیورسٹیوں میں غیر ملکی طالب علموں کی تعداد بھی ایک ریکارڈ سطح تک پہنچ رہی ہے۔ 2012 میں امریکی کالجوں میں 800,000 غیر ملکی طالب علم تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں ہر جمعے کی شام ایک منفرد ریڈیو پروگرام نشر کیا جاتا ہے جو امریکی جیل میں قید افراد اور ان کے عزیزوں کے لیے 2 گھنٹوں پر مشتمل مختلف پروگرام پیش کرتا ہے۔ اس شو کے سامعین میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو جیلوں کے مسائل سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ غیر ملکی سامعین کی ایک اچھی خاصی تعداد بھی انٹرنیٹ سٹریمنگ کے ذریعے یہ نشریات باقاعدگی سے سنتی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار گریگ فلیکس نے یہاں کے اسٹوڈیو کا دورہ کیا اور ہمیں مزید تفصیلات بتائیں۔ دو گھنٹے طویل اس ہفتہ وار پروگرام پریزنٹ شو کو سرکاری امداد سے چلنے والے ایک ریڈیو اسٹیشن پر شروع کیا گیا۔ پریزنٹ شو کے اہم سیگمنٹس میں ایک کال ان شو بھی ہے جس میں قیدیوں کے دوست احباب فون کر کے مسائل پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ اس پروگرام کے لیے کام کرنے والا زیادہ تر عملہ ان افراد پر مشتمل ہے جو ماضی میں کسی جرم میں سزا یافتہ رہ چکے ہیں۔ ان میں پروڈیوسر ڈیوڈ کالنگز ورتھ بھی شامل ہیں جنہوں نے دوران قید جیل میں پہلی مرتبہ اس شو کو سنا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پروگرام سے مجھ پر ظاہر ہوا ہے کہ کس طرح خیال رکھا جاتا ہے اور کوئی باہر ہے جو آپ کا خیال رکھتا ہے۔ ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ شو میں تمام سننے والوں کو کال کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور اکثر جانی پہچانی آوازیں ہی سننے کو ملتی ہیں۔
We can name all the regulars that call in and we're a part of their lives and that's what really matters to us.
And maybe a seller too.
ہم باقاعدگی سے فون کرنے والوں کے نام بھی بتا سکتے ہیں اور ہم ان کی زندگیوں کا حصہ ہیں اور یہی بات ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ شو میں مستقل عملے کے علاوہ ماہرین بھی آ کر قیدیوں کی صحت، قانونی مسائل اور موت کی سزا کے بارے میں آرا دیتے ہیں۔
Good evening everyone, especially the men and women on Texas death row and their families and friends who are listening in this evening. As many of you already know, Texas leads the nation.
یہ ایک پروگرام کی سوتی جھلک ہے۔ یہ پروگرام کچھ یوں شروع ہوتا ہے، شام بخیر، بالخصوص ٹیکسس میں ان مردوں اور خواتین کو جو کہ موت کی سزا کے انتظار میں ہیں اور ان کے اہل خانہ اور دوستوں کو جو یہ نشریات سن رہے ہیں۔ سامعین، آپ میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ٹیکساس سزائے موت پر عمل درآمد کے اعتبار سے امریکہ میں سب سے آگے ہے اور 1982 سے اب تک 550 لوگوں کو سزائے موت مل چکی ہے۔
One letter we have from Norman Fountain tonight. He still hasn't gotten treatment.
ایک شو کے دوران اٹرنی بل ہیبن سننے والوں کو جیل کے سسٹم میں سول اور قانونی حقوق سے آگاہ کرتے ہیں۔
We feed inmates information. And we feed families information.
جب 1980 میں ہیوسٹن میں پہلی بار یہ شو نشر کیا گیا تو یہ اپنی نوعیت کا ایسا پہلا شو تھا، لیکن اٹرنی بل ہیبن کہتے ہیں کہ اس نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا۔
What this show has become has led to other shows in other parts of the country adopting a similar format.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے دیگر حصوں میں اب ریڈیو نشریات میں اسی طرز کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ اس شو میں تفریحی پروگرام بھی نشر کیے جاتے ہیں۔ ڈینس پرائز جیسے سابق قیدی لائیو میوزک شو پیش کرتے ہیں۔ ان کے زندگی کے تجربات کی جھلک ان کے گیتوں میں نمایاں ہے، لیکن پرائز کہتے ہیں کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں چاہتے۔
I want to be a good person for my son. But it is a chapter in my life and I've learned from it and I think that it's made me who I am.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کے لیے اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، لیکن یہ میری زندگی کا ایک باب ہے اور میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میرے خیال میں اس نے مجھے وہ بنایا جو کہ میں نہیں ہوں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے میں ہوں نکہت امان.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان. ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنیں گے سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
بالی ووڈ کے سپر خاندان، تفصیلات فکر و فن میں.
کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے.
بالی ووڈ کے کچھ سپر خاندان ایسے ہیں جن میں اداکاری کا فن ایک نسل سے دوسری نسل تک بڑی کامیابی کے ساتھ منتقل ہوا. ان خاندانوں نے 100 سالہ تاریخ میں ہندی سینما کو آگے بڑھانے اور نکھارنے میں بھی نہایت اہم کردار ادا کیا.
بنایا گیا ہے میرے لیے.
سب سے پہلے ذکر آتا ہے بچن فیملی کا، جن کا نام بالی ووڈ کے نمایاں خاندانوں میں سر فہرست ہے.
تو اب سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی کہیں، تجھے زمین پہ بلایا گیا ہے میرے.
بچن خاندان کی نہ صرف سینما کے لیے بڑی خدمات ہیں، بلکہ کٹھن وقت میں اس خاندان کے افراد ایک دوسرے سے جڑے شانہ بشانہ کھڑے نظر آتے ہیں اور بڑے باوقار انداز میں مسائل کا سامنا کرتے ہیں. بچن خاندان کی متانت کی وجہ سے ان کی فیملی کے فینس کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے.
تم لوگ مجھے ڈھونڈ رہے اور میں تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں. میں آج بھی پھینکے ہوئے پیسے نہیں اٹھاتا.
آج میرے پاس بلڈنگ ہے، پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، کیا ہے تمہارے پاس؟
میرے پاس ماں ہے.
میں مروں گا تو بلٹ سے ہی مروں گا، بی پی اور شوگر سے نہیں.
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن.
شاہ رخ خان.
عشق سوال مشک سوال، خوش آمدید ہر ہوا، عشق سوال.
بالی ووڈ کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شاہ رخ خان اور ان کی فیملی کو اس کیٹیگری میں نہیں رکھتے، لیکن دیکھا جائے تو شاہ رخ اور ان کا خاندان پوری طرح اس کیٹیگری میں فٹ بیٹھتا ہے. ان کے طویل فلمی کریئر میں بہت سے موقع ایسے آئے جب ان کو مختلف تنازعات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن شاہ رخ اپنی فیملی کے ساتھ ہر مشکل وقت سے بڑے تحمل سے نکل آئے.
چلا کیلا بدا پھرے، چلا کیلا بدا پھرے، یارو دا کر کیڑا، لوکاں تو پچھدا پھرے.
اس رپورٹ کا اگلا حصہ آپ ہمارے آئندہ کے فکر و فن میں سن سکتے ہیں.
گلی گلی رل دا پھرے، چلے تو سب دا، چلے تیرا کوئی نہیں، چلا گلی گلی رل دا پھرے.
اس خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ، پتا ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر مشا ٹوبنسکی، اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کر رہی ہیں نفیس احمد بھائی، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی شہناز نفیس. لیکن اس سے پہلے سنیے گا خبروں کا ایک بلیٹن.